بسم الله الرحمن الرحيم. آج عالم اسلام میں صاحب اختیار طبقے کو اسلام کی ابدیت پر یقین نہیں کہ اسلام آج کے دور کے اندر بھی کامیاب زندگی کا دستور ہے، اس پہ یقین نہیں، اور اس حکمرانوں کا نتیجہ یہ ہے کہ نئی نسل کو بھی یقین نہیں. جب بھی وہ کسی مسائل سے دوچار ہوتے ہیں تو ان کی نظر اسلام کی طرف نہیں جاتی کہ ہمارے مسائل کا حل اس میں ہے، ہم اس بستی سے نکل سکتے ہیں، ان پریشانی سے نکل سکتے ہیں، ان مشکلات سے نکل جاتے ہیں. اسلام کی طرف نظر نہیں جاتی، بلکہ اس قدر غیر یقینی کیفیت ہے، کوئی سمجھتے ہیں کہ کفر کے طور طریقے اپنا لیں گے تو شاید ہم اس دنیا میں ایک عزت کی زندگی گزار لیں. تو آج مسلمان طبقے کو اور خاص طور پہ صاحب حیثیت با اختیار طبقے کو، اور پھر اس کے نتیجے میں جو نظام تعلیم ہے، جو نئی نسل ہے، جو جتنی زیادہ پڑھی لکھی ہے اتنا ہی اس کو اسلام پر اعتماد اس کا ختم ہوتا چلا جاتا. دیہات کا آدمی عمل میں کوتاہی کرتا ہوگا لیکن وہ اسلام کے معاملے میں پھر بھی حساس ہوگا، اسلامی شاعر کے بارے میں حساس ہوگا، وہ اسلام پر اعتماد رکھتا ہے. عمل کی کوتاہی اپنی جگہ پر، نئی روشنی جو ہے اور یہ نئی تعلیم ہے اور جو صاحب اختیار طبقہ ہے اس کی ذہنیت بہت خراب ہو گئی، اسے آج اسلام پر اعتماد نہیں کہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی مسائل کا حل اسلام میں ہے. اور آج بھی اسلام انسانیت کو عزت دلا سکتا ہے، کامیاب کر سکتا ہے، مشکلات سے نکال سکتا ہے، یہ اعتماد نہیں ہمیں بھی نہیں. جو ہمارے گھریلو زندگی میں، ازواجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں کوئی مسائل کھڑے ہو جائیں تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ کیا اسلام کی طرح رجوع کرتے ہیں؟ کیا ہم اسلام سے رہنمائی لیتے ہیں؟ تو اسلام پر اعتماد نہیں. عالم اسلام میں صاحب اختیار طبقے کو اسلام کی ابدیت پہ یقین نہیں. آج پورے عالم اسلام کا یہی حال ہے، حکمران طبقے کو اسلام کی ابدیت کا پیغام کا یقین نہیں، اس کی صلاحیت پر ان کا ایمان نہیں. انہیں ایمان کی اور اسلام کی صلاحیت پر ایمان نہیں کہ اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس سے ہماری مشکلیں ختم ہو سکتی، اس سے ہم عزت کے راستے پہ آ سکتے. وہ مانتی نہیں ہے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ اسلام میں یہ صلاحیت. ہاں معیشت میں یہ صلاحیت ہے، سب مانتے ہیں. معیشت اچھی ہو جائے گی، ہمارے دن بدل جائیں گے، مادی وسائل خوب آ جائیں گے، اس پہ، اس صلاحیت پہ یقین ہے کہ ہاں اس میں یہ صلاحیت ہے. بلکہ اس سے میں نے کہا بری بات کیا ہے کہ مغربی طور طریقوں پر بھی اعتماد ہے کہ ان میں یہ صلاحیت ہے کہ آج دنیا میں ہم عزت دے سکتے. کتنے خطرے کی بات. تو اس کی صلاحیت پر ان کا ایمان نہیں. اسی میدان میں کام کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ نئی نسل کو یہ اعتماد دلایا جائے کہ تمہاری ترقی اور تمہاری فلاح اور تمہاری کامیابی اور تمہاری عزت اسلام میں ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے. پھر داعیان اور دین کے کام کرنے والوں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو، بلکہ خود ان کا پہلے اعتماد ہونا اسلام پر، ان کا اپنا یقین صحیح ہو. اگر ان کا اپنا یقین کھوکھلا ہے تو وہ کیا دوسروں کی ذہنیت بدلیں گے؟ تو ان کے اپنے اندر یہ صلاحیت موجود ہو، اور پھر ساتھ ساتھ ان کا اسلوب، اور ان کے پاس مواد ایسا ہو جس سے وہ لوگوں کو مطمئن کر سکیں اور اسلام کی صلاحیت پر ان کا نئے سرے سے ایمان اور نئے سرے سے ان کا یقین ٹھیک ہے نا اس کی صلاحیت پیدا کر سکے. مغربی تہذیب کے سلسلے میں آپ کے اندر یہ جو معتدل نقطہ نظر پیدا ہوا کہ نہ تو مغرب کی ہر چیز کا انکار اور نہ ہی مغرب کی ہر چیز پر حد سے زیادہ فریفتہ, تو یہ جو آپ کے اندر ایک اعتدال پیدا ہوا اس کی کیا وجہ بنی؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ اللہ نے بچپن ہی میں ایسا انتظام فرمایا کہ عمراء اور اہل ثروت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو بھائی صاحب کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی, میڈیکل کے 2-3 سال باقی تھے. نواب نور الحسن خان صاحب جو والد صاحب کے صرف دوست ہی نہیں تھے بلکہ عاشق تھے, ان کی اہلیہ اور بیٹیوں نے بھائی صاحب کے لیے اپنی کوٹھی کا ایک حصہ دے دیا اور ہماری والدہ بھی وہیں رہنے پر آمادہ کیا. وہ بہت شفقت سے پیش آتے. ان کی بہو جو ہماری چچی بھی ہوتی تھی وہ ہم پر بڑی مہربان تھی. ایک مرتبہ کہنے لگے, علی ہم نے سنا ہے کہ تم اپنے گھر جاتے ہو تو والدہ سے پیسے مانگتے ہو, تو کیا ہم سے نہیں مانگتے؟ پھر انہوں نے اپنا پرس کھول کر 5 روپے دی. اس زمانے میں 5 روپے کا مطلب 5 لاکھ روپے, اس لیے کہ ایک آنے میں گڑ کی بوری ملا کرتی تھی. تو اس زمانے میں 5,000 روپے بڑی بات ہوتی. اس زمانے کے 5 روپے آج کے 50 روپیوں سے بہت زیادہ ہے. وہ نواب نور الحسن کی کوٹھی تھی, وہاں بڑے بڑے عمراء اور افیشل لوگ بھی زیادہ تر آتے تھے. ہم سب دیکھتے ان کے ساتھ کیا سلوک ہے, کس طرح پیش آتے ہیں, تو دولت سے ہم کبھی مرعوب نہیں ہوئے. جس طرح ایک غریب گھرانے کا دیہاتی بچہ مرعوب ہو سکتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا. بڑے بڑے عمراء بادشاہوں سے ملے لیکن مرعوبیت کی کبھی نظر نہیں آئی. تو بس اوقات آدمی کا ماحول بھی آدمی کی تربیت کرتا ہے, آدمی کا ماحول بھی آدمی کو تربیت کرتا ہے. اور اللہ کا ایک نظام ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تخت پہ لانا تھا تو تربیت کہاں کروائی؟ عمر آ گیا. ٹھیک ہے, تو بس اوقات آدمی جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے, تو اس ماحول سے بھی آدمی کی تربیت ہوتی. جب پہلی مرتبہ وہ چمک دمک دیکھے گا تو مرعوب ہو جائے گا, اور جب اس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی اور اس ماحول میں پرورش کے ساتھ اس کی ذہنیت صحیح بنی تو انشاءاللہ وہ جا کر آگے جا کر کسی دولت مند سے اور کسی صاحب ثروت سے اور کسی صاحب حیثیت سے مرعوب نہیں ہوگی. اس کا بھی اثر پڑتا ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے بچپن میں خاندان کے بہت سے افراد امریکہ گئے, تکیہ میں ابھی تو کچھ گھر بنے ہیں. اس زمانے میں صرف چند ہی گھر یہاں تھے. یہاں سے اتنے لوگوں کا یورپ اور امریکہ جانا بہت بڑی بات ہے, اس لیے اس زمانے میں بیٹھ جانے کا اتنا رواج نہیں تھا. پتہ نہیں ان کو کیسے خیال آیا. ہماری حقیقی خالہزادہ لندن گئی, حقیقی ماموزاد بھائی جرمنی گئے اور ایک رشتہ دار چچا امریکہ گئے. بعد میں وہ ڈپٹی کمشنر بھی ہو گئے تھے. ہم بچے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے, وہاں کی باتیں سنتے. اس طرح یورپ اور امریکہ بھی ہمارے لیے بالکل نامانوس نہیں تھے. ان کی مرعوبیت بھی دل میں نہیں تھی, اس لیے کہ یورپ کی تمام چیزوں کو علی علتہا اس کی خرابیوں کے باوجود قبول کرنے کا رجحان کبھی نہیں ہوا. حقیقت سمجھ گئے تو ان سے سن لیتے تھے. ورنہ بالکل آنکھ بند کر کے اس کی مخالف نہ تو مخالف ہوئی. اس لیے انتہا پسندی کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا اور نہ انتہا پسندی کو اچھا سمجھا جاتا ہے. اعتدال کو ہمیشہ وقت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. مغربی تمدن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ضرور قبول کرنا چاہیے، مثلا وقت کی قدر، قیمت، انتظام، محنت، اپنے اصل جوہر کو پہچاننا اور اسی پہ جد و جہد کرنا اور اس کو اجاگر کرنا. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی ہر چیز قابل تعریف ہے یہ بھی غلط. تو انہوں نے اپنے مغربی معاشرے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اپنے نظام تعلیم کے ذریعے اپنی قوم میں ایک شعور پیدا کیا اور ایک شعور دیا، اور وہ شعور یہی ہے کہ وقت کی پابندی کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھانا ہے، اپنے جوہر کو پہچاننا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس تو دونوں چیزیں تھیں. مذہب بھی یہ شعور پیدا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کا نظام تعلیم بھی اپنا ہوتا تھا جس سے بھی یہ شعور میں اور زیادہ پختگی آتی ہے. لیکن عمومی طور پہ مسلمان آج ان دونوں چیزوں سے کورے ہیں. نہ مذہب سے کوئی چیز مل رہی ہے اور نہ ہم نے اس دولت کی قدر کی ہے اور نہ ہی ہمارا نظام تعلیم عمومی طور پہ ایسے تعلیم ہمارا صرف کمانا رہ گیا ہے. وہ سب کہتا ہے بس ڈگری ملنی چاہیے، پاس ہونا چاہیے. پڑھانے والا کہتا ہے بس پیسہ ملنا چاہیے، تنخواہ ملنی چاہیے. پڑھنے والا کہتا ہے بس ڈگری ہونا چاہیے، پاس ہونا چاہیے بس. باقی اس سے ذہنیت بنے، صحیح شعور ملے، صحیح تربیت ہو، وہ تو ہے. اور مذہب کے بارے میں اعتماد ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے بھی یا نہیں، اس میں کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں. آج مغربی حملے کا مقصد یہ کہ اس وقت برخلاف مغربی حملے کے پیچھے پورا فلسفہ ہے. آج مغربی حملوں کے پیچھے اور ان کی سازشوں کے پیچھے اور ان کی پلاننگ کے پیچھے اور ان کی منصوبہ بندی کے پیچھے پورا فلسفہ ہے. آج امریکہ اسرائیل کا پشت پناہ ہے. سب مل کر اس بات میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے دینی صلاحیت ختم کریں، دین سے غفلت، دوری اور اخلاقی پستی کو عام کریں. یہ پورا پلاننگ ٹھیک ہے. آج پورا مغرب اور جن کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے ان کی یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے دینی صلاحیت ختم کریں اور دین سے غفلت، دوری، اخلاقی پستی کو عام. اور آپ کو یہ ساری چیزیں اسلامی دنیا میں نظر آئیں گی. غفلت بھی انتہا درجے کی اور اخلاقی پستی بھی انتہا درجے کی. کہ پورا عالم استعمار اسی پہ لگا ہو کہ مسلمانوں میں یہ چیز باقی نہ رہے اور خود مسلمانوں کو شعور بھی نہیں، ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ اپنا ذرائع ابلاغ دیکھیں گے، میڈیا دیکھیں گے، بڑی بڑی اخبارات، بڑے بڑے خبرنامے دیکھیں گے، تو وہاں آپ کو 100 میں سے ایک خبر بھی آپ کو کوئی تعلیمی، تربیتی، تعمیری نہیں ملے گی. 80-90% آپ کو خبریں ملیں گی فلموں کی، اداکاروں کی، فنکاروں کی. وہ مر گیا، اس نے یوں کھانا کھا لیا، ٹھیک ہے نا، اس کے یہاں بچے کی امید ہونے لگ گئی، اس کا یہ ہو گیا، بس یہ خبریں آئیں. عجیب و غریب. ہر طرف یہ حال ہے. لہو لعب دیکھے، کھیل تماشے دیکھے، تو یہ پوری پلاننگ ہے کہ فلسفہ ہے، ایک محنت ہے. ایسا نہیں ہے بات کہ ایسے ہی آ گیا، بلکہ پوری طاقت کے ساتھ اور فلسفے کے ساتھ آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے اسلام سے دور کر اور ان کے اندر غفلت مطلع. وہ چیزیں جو مسلمانوں کو غافل کرتی ہیں اسلامی دنیا کے اندر، اس کی بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ان کی بہت حوصلہ افزائی. وہ ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے, ان کو پروٹوکول ملتا ہے, ان کی بڑی شہرت ہو رہی ہوتی ہے. تمام وہ ذرائع, وہ آلات, وہ افراد جو ان چیزوں میں اعلی کار ہیں, انہیں معاشرے کے اندر بڑا مضبوط دکھایا جاتا ہے. ان کی پشت پنائی کی جاتی ہے تاکہ وہ معاشرے اور سوسائٹی پر اثر انداز ہو, اثر انداز ہو. اب دیکھو نا, ایک عورت اٹھتی ہے, وہ کہیں بھی دیہات سے اٹھتی ہے, سوات سے اٹھتی ہے, پوری دنیا اس کو ایوارڈ دے رہا ہوتا ہے, پوری دنیا اس کو اہمیت دے رہی ہوتی. کیوں؟ صرف اس وجہ سے تاکہ اس پوری سوسائٹی کا رجحان بدلا جائے. یہ راستہ ہے شہرت کا, یہ راستہ ہے دولت کا, یہ راستہ ہے پیسے کا. دیکھو کتنی شہرت مل گئی اس کو. تو تمام وہ چیزیں جو مسلمان معاشرے کے اندر مسلمانوں کو غفلت میں ڈالنے والی ہوتی ہیں, مسلمانوں کو دین سے دور کرنے والی ہوتی ہیں, جو مسلمانوں کو اخلاقی پستی کی طرف لے کے جاتی ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, ان کو اہمیت دی جاتی ہے, ہر جگہ ان کو پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے. کیوں؟ مشن یہ ہے عالمی استعمار کا اور مغربی دنیا کا, جس کی پشت پنائی میں رکھ کر امریکہ کر رہا ہے, کہ مسلمانوں کو دین سے دور کیا جائے. آپ کے تعلیمی اداروں کا حال دیکھ کے آج سب بزرگ ہیں, 80% اخلاقی پستی کا شکار, بلکہ 90% اخلاقی پستی کا شکار. کون کل مجھے بتا رہا تھا, پتہ نہیں کسی بڑی یونیورسٹی کے 2000 بچوں کا ٹیسٹ ہوا صحت کا, تو ایک بچے کے علاوہ تمام بچوں کے وٹامن ڈی ختم تھے, سب کمزور تھے. بتائیے نا, پھر جب بچے پیدا ہوں گے, نئی نسل ہو, کیا حال ہوگا؟ نسلیں خراب کر رہے ہیں, انتہائی اخلاقی پستی نسلیں. کہنے میں تو ہے ہمارے ملک میں نوجوان ووٹ 60-70%, لیکن بالکل نکارا ہوتے جا رہے ہیں, بالکل نکارا, صحت کے لحاظ سے بھی اور ایمان کے لحاظ سے بالکل نکارا. اور آہستہ آہستہ اتنے نکارا بن رہے ہیں کہ وہی جو ایک بڑی نعمت ہوتی ہے کسی ملک میں نوجوان, وہ اس ملک کے لیے وبال بن جائے, اس ملک میں وبال بن جائے. اخلاقیات بھی نہیں ہوگی, صلاحیت بھی نہیں ہوگی, صحت بھی نہیں ہوگی, تو کیا ہوں گے؟ اسپتال بھر جائیں گے, کیا کریں گے؟ اس وقت عالم اسلام میں جن کا قبضہ ہے اور جن کے جس طبقے کے ہاتھ میں اختیارات ہیں, اس کو خوف ہے, اس کو بھی خوف ہے. سنو ذرا, آج اسلامی دنیا میں جس طبقے کے پاس اختیارات ہیں اور حکومتیں ہیں اور حکمرانی ہیں اور ان کا مسلمانوں پر قبضہ ہے اسلامی دنیا, ان کو بھی خوف ہے کہ کچھ لوگ دینی اہمیت, قوت ایمانی, اسلامی جذبات کے ساتھ ان کے تخت کو الٹ نہ دیں. یہ پوری مشرقی وسطی میں یہ یاد, تو ان کو بھی خوف ہے, بلکہ ان کو مغربی طاقتیں خوف اور بٹھاتی ہیں کہ دیکھو ان کو اگر نہیں کچھ لو گے, ٹھیک ہے نا, تو یہ تمہیں کچل دیں. اور اگر ان کے لفظوں میں, اگر یہ انتہا پسند لوگوں کو تم نہیں ختم کرو گے جو مذہبی انتہا پسند ہیں اور مذہبی پریکٹس کرتے ہیں اور دین پرست دین پہ مضبوطی سے جمتے, اگر ان کو ختم نہیں کرو گے تمہیں ختم کر دیں گے. تو ان کے اندر ایک خوف ہے کہ کچھ لوگ دینی اہمیت قوت ایمانی اسلامی جذبات کے ساتھ ان کے تخت الٹ نہ دیں. معمولی بغاوت کو فرق کر سکتے ہیں مگر دینی اہمیت اور اسلامی جذبے کے ساتھ جو بغاوت ہوگی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. عام جو تحریکیں چلتی ہیں جلسے سے جلوس ہوتے ہیں انہیں پتہ اس کی اتنی فکر نہیں ہے, لیکن اگر مذہبی طبقہ کھڑا ہو گیا یہ تمہارے لیے خطرے کی چیز ہے, کیونکہ ان کو جان کی پرواہ نہیں ہوتی, یہ قربانی دیا کرتے. باقی وہ کسی تاریخ سے نہیں ڈرتے. بہت کم لوگوں کو اس خطرے کا احساس ہے. آج کا سب سے مقدس اور اہم اور مقبول کام یہ ہے کہ اسلامی ممالک اور بالخصوص عرب ممالک میں دینی اہمیت پیدا کرے. آج وہاں اللہ کی رضا اور رسول کی اتباع وغیرہ کوئی اہمیت نہیں. حضرت نے یہ بات 50 سال پہلے کہی تھی اور آج کیا حال ہے. یہاں تک کہ غیر اسلامی دنیا کے اندر بھی غزہ کے مسلمانوں کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, لیکن مشرقی وسطی میں کوئی نہیں کھڑا. کہنے ہیں مسلمان آج وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع وغیرہ کوئی اہمیت نہیں, صرف کرسی اقتدار چاہتے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات. لوگوں کو معلوم نہیں وہاں جاتے ہیں صرف حج عمرے کے لیے. ان کو اس کا احساس ہو جو بار بار وہاں جاتا ہوں تو مجلسوں میں شریک ہوا ہوں, لوگوں سے ملا ہوں, ان کا جائزہ لیا. ہم جب شروع شروع میں گئے تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک ہندوستانی ہم کو اس طرح مخاطب کرتا ہے. قاہرہ میں ایک شخص نے ناقدانہ مضمون لکھا مگر سید قطب کے مقدمے نے سب کچھ خاموش کر دیا, اور وہ وقت بھی آیا کہ ہم نے کھل کر ان سے کہا یا اسماعیہ مصر, اسماعیہ مصر. لیکن اب وہ سب ختم ہو گیا. اندرا گاندھی ہمارے ہاں آئی اور اس نے کہا کہ ہم گھر میں بھی سلام کرنا چاہتے ہیں. تو وزیر اعظم اندرا گاندھی سے ملنے میں حضرت کے گھر کی عورتوں کی ادب دلچسپی. ہمارے ہاں تو وزیر اعظم صاحب ایک سیلفی ہو جائے. اندرا نے کہا کہ ہم گھر میں بھی سلام کرنا چاہتے ہیں. گھر میں رابعہ کی والدہ اور دوسری عورتیں تھیں. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ لوگ ہم اپنی قسمت سمجھتے اور خوش ہوتے کہ وزیر اعظم ہم سے ملنا چاہتی, لیکن انہیں کوئی توجہ نہیں دی, کوئی خاص اہتمام نہ کیا اور نہ زیادہ کوئی زیادہ احترام کیا. اندرا گاندھی اپنے دور میں بڑی وزیر اعظم ہوا. اذا عظمت امتی الدنیا نزیحت من ہیبت الاسلام. جب دنیا بڑی چیز ہونے لگ جائے گی تو اسلام ختم ہو جائے گا, اور جب اسلام کی عظمت اور اہمیت آ جائے گی تو پھر دنیا کی چیزوں کی عظمت اور اہمیت نہیں ہوگی. دونوں میں آپس میں تضاد ہے, آگ پانی, ایک ہوگا یا دوسرا ہوگا, دونوں ساتھ نہیں چلتے. عظمت ایک ہی کی ہوتی, عظمت ایک ہی چیز ہوتی. ہاں ضرورت کے دور پہ آپ دنیا استعمال کر سکتے ہیں, عظمت ایک ہی ہوگی, احترام ایک ہی ہو, دونوں ساتھ نہیں چلتے. آپ نے ایران کے سفر گئے, وہاں لوگوں نے ایک سوال کیا تھا کہ ایران میں اب ایسے باکمال لوگ کیوں نہیں پیدا ہوتے جس طرح پہلے ہوتے تھے, ان کا کوئی معقول جواب ملا؟ حضرت نے فرمایا کوئی جواب نہیں ملا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر فن کے باکمال لوگ ایران میں پیدا ہوئے. نحو میں دیکھیے سیبوئی, زمخشری, فلسفے میں ابن عربی, فارابی, ان سب سے بڑھ کر امام غزالی, ادب میں ابوبکر خزامی, اسحاق الصابی, ابن المقنع بھی جس نے کلیہ وغیرہ لکھی, ان کی زبان ادب میں کوئی تکلف نہیں تھا, لیکن جب سے یہ کالے آئے ختم ہو گئے, کالے دل والے, ٹھیک ہے, تو سب یہ ختم ہو گئے. پہلے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے, ہر فن کے بڑے لوگ پیدا ہوئے. بات زبان پر آئے تو کہہ دیتے ہیں جب تک ہمارا قیام ایران میں رہا نمازوں میں کوئی لطف نہیں آیا, روحانیت میں کوئی ترقی محسوس نہیں, جیسی ہم نے وہاں سے پرواز کی تو جہاز ہی میں ایسا لگا کہ روحانیت کوئی جھونکا ہے. یہ سب اثر ہے شیعت کا اور تبرہ بازی کا, لیکن اس میں شک نہیں کہ وہاں کے لوگ اب بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں. اتنا اثر ہوتا, لیکن یہ اثر والوں کو یہ اثر معلوم ہوتا ہے, ہم لوگوں کو تھوڑی معلوم. احساس جن کو ہوتا ہے روحانیت کا اور غیر روحانیت کا, ہمیں تو یا تو ہر جگہ روحانیت ملتی ہے یا ہر جگہ غیر روحانیت ہوتی ہے. پھر ہندوستان کا ذکر آنے پر اقبال کا یہ شعر پڑا, نہیں ہے نا امید اقبال اپنے گشتے ویران سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی. اقبال, سید سلمان ندوی اور سر راس مسعود کو تعلیمی امور پر غور کرنے کے لیے شاہ افغان کی طرف سے دعوت, افغانستان بلایا تھا شاہ افغانستان اقبال کو, سید سلمان ندوی کو اور بزرگوں کو. اقبال ایران گئے بھی نہیں, وہ افغانستان گئے تھے جب شاہ افغانستان نادر شاہ نے تعلیمی امور پر غور کرنے کے لیے ہندوستان سے تین فضلاء کو منتخب کر کے بلایا تھا. اقبال, سید سلمان ندوی, یہ بہت صحیح انتخاب تھا. نادر شاہ نے سید صاحب کو جو تحفہ دیا تھا وہ انہوں نے ہمارے بھائی صاحب کو دے دیا تھا. شاعری کی تاریخ میں اقبال کی کوئی مثال نہیں. اقبال کے یہ جو شعر ہیں, اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن, اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا, مقصود ہنر حیات سوز ابدی ہے, ایک نفس یا دو نفس مثل شرر کیا, جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا, ایک قطرہ نیساں وہ صدف کیا, وہ گوہر کیا. بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں, بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں, جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں, جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. تو کچھ غیر معمولی کرنا پڑتا ہے پھر کچھ غیر معمولی نتیجہ آتا ہے. پھر فرمایا یہ بہت ضروری کام، پھر طلباء سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ روائے اقبال آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے، زبان کے لحاظ سے بھی اور بیان کے لحاظ سے بھی، اور اقبال کا اصل کلام بھی پڑھنا چاہیے۔ طلباء سے فرمایا کیا پڑھنا چاہیے؟ روائے اقبال آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے، زبان کے لحاظ سے بھی اور بیان کے لحاظ سے بھی، اقبال کا اصل کلام بھی پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔